بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو، الگ رہو. اور رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ وَإِيَّاكُمْ بِالْكَذِبِ، ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو. خلاف واقعہ کوئی بات کہنا کذب ہے، یعنی جھوٹ ہے، اور بے تحقیق کسی بات کا نقل کرنا اور سنی سنائی بات کو تحقیق کے بغیر فوراً زبان سے نکال دینا بھی گناہ ہے. کیونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات بھی سنے وہ آگے بیان کر دے. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو، کہ جھوٹ اور فجور یعنی نافرمانی کے کام برابر ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ دونوں جہنم میں ہیں. اور فرمایا کہ جھوٹی شہادت تین مرتبہ شرک کے برابر ہے. نیز حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک زنبور ہے، اور زنبور چمٹے کی طرح کا ایک آلہ ہے جس کے اگلے سرے مڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں زنبور ہے، وہ بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو چیر رہا ہے، یعنی رخسار کو چیر رہا ہے، یہاں تک کہ بدھی تک جا پہنچتا ہے. پھر وہ کلہ درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. میں نے اپنے ساتھی یعنی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، یعنی قیامت قبر میں عالم برزخ میں اس کے ساتھ یہی عذاب ہوتا رہے گا. اس میں حضرت والا نے جھوٹ کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں احکام آئے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جس کے شناعت اور قباحت اور برائی پر اگر یہ کہا جائے تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ سارے مذاہب، سارے ادیان، ساری ملتیں، ساری قومیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب اس کو برا سمجھتے ہیں. اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو سبھی برا کرتے ہیں، اس کے اوپر ملامت کی جاتی ہے کہ شخص جھوٹا ہے. اور اس درجہ ہے کہ جن لوگوں میں کچھ خاندانی شرافت ہوتی ہے تو وہ چاہے مسلمان نہ ہو تو بھی جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، اتنا برا سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف کسی جھوٹ کی نسبت کو بہت بڑا عیب اور اپنے لیے باعث ننگ باعث آر تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام کی توفیق دی. اسی دشمنی کے زمانے میں یہ شام گئے تھے اور وہاں پر بادشاہ نے ان کو بلایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کا خط پہنچا تھا ہرقل کے پاس، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، ہرقل کو اسلام لانے کی دعوت دی تھی. تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے معلومات کرائی کہ چونکہ یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، عرب سے آیا ہے، تو عرب کے کچھ لوگ اگر یہاں آئے ہوئے ہوں تجارت کے لیے آتے رہتے ہیں تو ان کو ذرا میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان سے ان کے اہل وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات کروں. تو بلائے گئے ابو سفیان اس وقت اس قافلے کے سربراہ سے جو عرب سے وہاں شام آیا ہوا تھا تجارت کے لیے. تو اس سے ہرقل نے بہت سے سوالات کیے، جو سوال بھی کیا اس کا جواب انہوں نے صحیح صحیح دیا. حالانکہ دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جو بات بھی پوچھی اس کا جواب صحیح دیا. مثلا ہرقل نے پوچھا کہ کیا یہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا یا کوئی صاحب اقتدار تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے چاہا ہو کہ بھائی وہ اقتدار مجھے مل جائے؟ تو کہا کہ نہیں. اچھا بھائی، وہ جب تک تمہارے ساتھ رہے نبوت کے دعوے سے پہلے تو تم اس کو ان کو اچھا سمجھتے تھے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے حالات اچھے تھے یا ان میں کوئی خرابی تھی؟ تو کہا کہ نہیں جی، بہت اچھے تھے نبوت سے پہلے پہلے. تاکہ جو آدمی ان کے دین میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے واپس بھی آتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، جو داخل ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا. پھر پوچھا کہ کس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں؟ وہ جب نبی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تو حکم کیا دیتے ہیں، کیا کام، کیا تعلیم ہے ان کی؟ تو کہا کہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، وعدے کے خلاف ورزی نہ کریں، سچ بولیں، پاک دامن رہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں. تو ساری باتیں تو جواب یہ دیتے چلے گئے. تو اس نے پوچھا کیا کبھی تمہارے ساتھ جنگ ہوئی ہے ان کی؟ کہا کہ ہاں جنگ ہوئی ہے. تو جنگ میں وہ غالب آئے یا تم غالب آئے؟ یعنی وہ ان کو فتح ہوئی یا تمہیں فتح ہوئی؟ کہا کہ اس وقت ایک جملہ بولا کہ ہمارے ان کے درمیان لڑائی ایسی ہے کہ کبھی ہم وہ غالب آ جاتے ہیں کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں. الحرب بیننا وبینہم سجال. اور خود جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد، تو کہا کہ جتنے سوالات ہرقل نے کیے تھے ان میں سے کسی بھی سوال کے جواب میں مجھے یہ موقع نہیں ملا کہ میں حضور کے خلاف کوئی بات کہہ سکتا، لیکن جب یہ پوچھا کہ جنگ ہے تو یہاں مجھے موقع مل گیا کہنے کا، کیونکہ ایک غزوہ بدر کا ہوا تھا جس میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تھی، اور ایک احد کا غزوہ ہوا تھا جس میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو شکست ہوئی تھی، پیچھے ہٹ گئے تھے، اگر کے بعد میں پھر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تھا، لیکن اس میں کچھ مسلمانوں کو دھکا لگا تھا. تو بس یہ ایک جملہ تھا جس میں میں یہ کہہ سکا کہ ہمارے ان کے درمیان لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ کبھی وہ آگے غالب آ جاتے ہیں کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، ورنہ اس کے سوا اس نے مجھے کسی سوال میں کچھ موقع نہیں دیا کہ جس کے بارے میں حضور کے خلاف کوئی بات کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اللہ یو سر آنے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں اور کل کو کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ابو سفیان نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کہی تھیں میرا بات جھوٹ تھی، غلط تھی، تو یہ میں دوبارہ نہ ہوں۔ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور دشمنی کی بات کرنا چاہتے ہیں حضور کے خلاف، لیکن اس وقت بھی یہ اہتمام ہے کہ منہ سے جھوٹ بات نہ نکلے۔ یہ اس لیے کہ جھوٹ صرف یہی بات نہیں کہ گناہ ہے، بلکہ شرافت کے خلاف، انسانیت کے خلاف، مروت کے خلاف ہے۔ اس لیے جھوٹ کو کوئی بھی گوارا نہیں کرتا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی شرافت۔ تو جب عام انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، اس کے منہ سے کوئی بات غلط نہ نکلے، تو جو فطرت کا دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، اس میں اس کی کتنی اہمیت ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ واجتنبوا، قرآن کریم میں فرمایا واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی گندگی سے بچو، بت پرستی سے اور جھوٹ بولنے سے بچو، گویا دونوں کو ملا دیا، بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کیا کہ بت پرستی سے بھی بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ اتنا زبردست تاکید فرمائی جھوٹ کے خلاف۔ اب کہنے کو تو ہم سب بیٹھے ہیں الحمدللہ، اگر کہا جائے تو سبھی، کسی کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ ہر ایک مانے گا، تسلیم کرے گا ہر ایک مانے گا۔ تو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کہ جھوٹ مت بولو یا جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ یہ تو ایک مسلم بات ہے، بدیہی بات ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ لیکن اللہ بتائے جب ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہیں ہوتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں سمایا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر زبان بھی بے قابو ہو جاتی ہے۔ کہنے کو یہی کہیں گے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کہنے کو یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن گفتگو کے دوران، باتیں کرنے کے دوران، گفتگو کے جوش میں ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو واقعے کے خلاف ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، اور دھیان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے وہ جھوٹ کے گناہ میں لکھا جا رہا ہے اور پروا بھی نہیں۔ یہ ہماری مجلسوں میں، ہماری گفتگو میں خلاف واقعہ بات، بعض اوقات کسی چیز کے اوپر زور دینا ہے تو اس میں مبالغہ اتنا کیا جو جھوٹ کی حدود میں داخل ہو گیا، اتنا مبالغہ کیا کہ وہ واقعے کے خلاف ہو گیا، جھوٹ بن گیا مبالغے کے اندر۔ طبیعت کیونکہ مقید نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، سوچ کر بولنے کی عادت نہیں ہے، اس واسطے خلاف واقعہ بات زبان سے نکل جاتی ہے اور بعض اوقات اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ بعد میں دھیان بھی ہوا تو مکھی جیسے ناک پر بیٹھی سر اڑا دی، اس کے اوپر کوئی ندامت، اس کے اوپر کوئی استغفار، اس کے اوپر کوئی توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے لوگ۔ اور اسی حدیث اور اسی دوران حضرت والا نے جو بہت ہی جس میں بہت کثرت سے ابتلا ہے آج کل, اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی بات سنی کہیں سے, ابھی تحقیق نہیں ہے اس کی کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کو تحقیق کے بغیر آگے نقل کر دیا. ایک واقعے کے بارے میں سنا کہ یہ واقعہ پیش آیا, ابھی اس کی تحقیق نہیں, پتہ نہیں کہ یہ بات جو سنی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, غلط صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس سے پہلے ہی آگے چلتی کر دی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بھی سنے اس کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دے اور یہ کہہ دے کہ یوں ہوا ہے. یہ تو اتنی رواج پا گئی ہے یہ برائی کہ اچھے اچھے اہل علم, علماء بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے, وہ بھی پرواہ نہیں کرتے, ایک بات سنی اور آگے چل دی, چلتا کر دیا بغیر کسی تکلیف کے. تو یہ اتنا پھیل گیا ہے یہ معاملہ کہ اس کی وجہ سے فساد بہت پھیلتے ہیں, افواہیں پھیلتی ہیں, اور کچھ سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. یعنی جہاں تک بات نوبت پہنچ گئی ہے کہ خود میرے بارے میں فتوے کے طور پر لوگ نقل کر دیتے ہیں تقریروں میں, بیانات میں کہ اس نے یہ فتوا دیا. میرے پاس اس زمانے میں بہت سارے خط آئے, ٹیلی فون آئے کہ صاحب ایک مشہور آدمی, انہوں نے تقریر میں یہ کہا ہے کہ تقی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر قرآن کریم سننا گانا سننے سے بہتر ہے, گناہ ہے. ٹیپ ریکارڈر کے اوپر قرآن کریم سننا گانے سے بہتر گناہ ہے, یہ فتویٰ دیا. اب میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں نے کبھی یہ بات کہی ہو, اور بڑھ بلا جلسے میں میری طرف یہ بات منسوخ کی جا رہی, لوگوں نے خطوط لکھے, خدا نہیں چاہتے, ایک بات نہیں بیسوں بات اس طرح سے لوگ سنی ہے کہیں سے کسی نے کہہ دی اور دوسرے اس نے آگے روانہ کر دی, اور پھر سیکھنا ہی نہیں کہ جو سونا تھا اسی کو روانہ کر دیا, اس کے اندر اپنے ساتھ اپنی طرف سے کچھ نمک مرچ بھی لگا دیا, اور یہ نمک مرچ دوسرا لگا تو اس نے اور کچھ مسالہ ڈال دیا, اس نے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ ایک کتنا بن گیا. تو یہ بات کیوں ہو رہی ہے, اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے, جھوٹ میں داخل ہے یہ بات. کباب بن ایک قریب جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, اور یہاں جیسا بالکل جو مطلب ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, اس واسطے کہ فکر نہیں ہے کہ یہ زبان ہماری کس طرح استعمال ہو رہی ہے, کہاں استعمال ہو رہی ہے, کس طرح ہو رہی ہے, فکر نہیں ہے کہ میں اگر یہ بات کہوں گا تو جھوٹ ہو جائے گی, جھوٹ ہو سکتی ہے, میں جھوٹوں میں شمار ہو جاؤں گا, مجھ پر جھوٹ کا گناہ ہوگا, اس کی فکر نہیں. نتیجہ یہ کہ کوئی لفظ زبان سے ہوئے نکالتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, جو چاہے لفظ زبان سے نکل جائے, اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ, بہت سی مثالیں حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مباحث میں اس کی مثالیں بہت سی دی ہیں, جہاں تک کہ لوگ نقل کرنے میں اس طرح کی بے احتیاطی کرتے ہیں. پھر ایک حیلہ اور ہے جھوٹ اور افواہ کو پھیلانے کو جائز کرنے کا ایک حیلہ اور ہے, وہ یہ کہ کوئی بات سنی تحقیق نہیں ہوئی ابھی تک اور تحقیق کے بغیر کہنے کو بھی دل چاہ رہا ہے, آگے روانہ کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے, اور کہیں یہ بھی سن لیا ہے کہ بھائی بغیر تحقیق کے آگے کوئی بات کہنا گناہ ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, بھائی لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں, ہم نے لوگوں سے یہ بات سنی ہے, لوگ سن لوگ کہتے ہیں, اللہ والے اللہ تعالیٰ بتائے جائیں, لیکن لوگ کہتے ہیں. تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد منقول ہے, امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ بیس مسیۃ الکذب یقول الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ کی بہت بری سواری ہے, یہ الفاظ ہے, جھوٹ کی بہت بڑی سواری ہے, بری سواری ہے, یعنی جھوٹ براہ راست تو بولنے سے طبیعت کچھ ہچکی جا رہی ہے الحمدللہ کہ جھوٹ نہ ہو, لیکن اس جھوٹ پر سواری کرنے کے لیے ایک جھوٹ بولنے کے لیے ایک بیچ میں سواری حائل کر لی, اور وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کیسا ہے, تو اس کو بھی حدیث میں منع فرمائے, ارے بھائی ایسی بات کہتے کیوں ہو جس کی تحقیق ہے نہیں, چاہے لوگوں کے کندھے پہ رکھ کر کہو, لیکن ایسی بات نکالنے کی ضرورت کیا ہے. اور بھائی آج کل کی فضا میں خاص طور پر یہ جو ہمارے ذہنوں پر سیاست اور سیاسی جماعتیں چھا گئی ہے, تو جو سیاسی مخالف ہے یا مذہبی مخالف ہے یعنی ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا, دوسرے مسلک کا آدمی ہے, اس کے بارے میں وہ صاف خون ہلا رہا ہے, پھر غیبت کرو, گوتان لگاؤ, جھوٹ بولو, افسر تلاشی کرو, جو چاہو کرو, کیونکہ وہ ہمارے مسئلے سے باہر کا آدمی, تو اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں. لوگ باقاعدہ الزام لگا دیتے ہیں, بہتان عائد کر دیتے ہیں, فلاں نے اتنا روپیہ لیا ہے, روپے کی مقدار بھی متعین کر دیتے ہیں, اتنا کروڑ روپیہ لیا, اتنا لاکھ روپیہ لیا, اس نے یہ کر کے یہ کام کیا. پوچھو بھائی کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اس نے لیا تھا, یہ تو مشہور بات ہے لوگوں میں, سب جانتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اور مشہور بات. یہاں تو تم نے یہ کہہ کے اپنی جان چھوڑا لی کہ مشہور بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سوال کر لیا اور اس بندے نے جس کے اوپر تم نے یہ بہتان لگایا اس نے گریبان پکڑ لیا تمہارا قیامت کے دن کہ تم نے میری طرف یہ بات منسوخ کی تھی, بتاؤ اس کا کیا جواب ہے اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس, تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا بات زبان سے نکالی تھی. الحمد للہ میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, یہاں آرام فرمائے. ایک مرتبہ مجھے, میں جب کوئی تحریر لکھا کرتا تھا تو حضرت کی خدمت میں پیش کرتا تھا, اور حضرت تاکہ اس کے اندر اگر کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح فرماتے, تو ہم بھی نوجوانی میں تازہ تازہ سارے درس نظامی پر جو پارے ہوئے اور جوش خروش اور لکھنے کا بھی شوق لوگوں کے اوپر جملے فکرے کسنے کا بھی شوق, تو اس میں ایک کتاب میں نے لکھی تھی کسی مخالفین کے جواب میں, تو اس میں یہی انداز اختیار کیا تھا فکرے کسنے کا, تانے دینے کا, طنز کا, تشنیع کا لوگ, تو اسی میں کئی بات ایسی بھی کہہ دی جو تحقیق کے خلاف. تو حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, بڑی نصیحت فرمائی اور فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کتاب اپنے جو تمہارے موافقین ہیں ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے, یا اس لیے لکھی ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے, گمراہی میں ہے, تو وہ اس کو پڑھ کر راہ راست پر آ جائے. اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے پہلے سے موافق ہیں وہ کہیں بھائی واہ سبحان اللہ کیا شاندار کتاب لکھی ہے, اور کیا شاندار جملے لکھے ہیں, اور کیسا منہ توڑ جواب دیا ہے, اگر یہ مقصد ہے تو اس لحاظ سے تم بڑے کامیاب ہو, کیونکہ تم نے بڑے فکرے چست کیے, بڑے منہ توڑ جملے استعمال کیے. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھ کر راہ راست پر آ جائے, اس کے دل کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور اس کی غلط فہمیاں رفع ہو جائیں, تو تمہاری کتاب ایک دبڑی قیمت کی ہے, اس لیے کہ تم نے پہلے ہی انداز ایسا اختیار کر لیا جو دشمنی والا انداز ہے, جو تانے دینے کا انداز ہے. تو جو پڑھنے والا مخالف ہوگا وہ پہلے ہی سمجھ لے گا کہ بھئی یہ تو ہمارا ہے ہی معاند دشمن, لہذا اس کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں. تو پہلی نصیحت فرمائی اور پھر ایک جملہ فرمایا وہ سنانا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عجیب غریب تعلیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیا اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ جو لفظ زبان سے یا قلم سے نکالو, جو لفظ زبان سے یا قلم سے نکالو, تو اس کے بارے میں سوچ لو کہ مجھے یہ چیز کسی عدالت میں ثابت کرنی ہے, کسی عدالت میں مجھے ثابت کرنی ہوگی. یہ یعنی اگر کوئی بات کہی ہے تو مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بات صحیح ہے, کسی کی طرف کوئی بات منسوب کی ہے تو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اس نے یہ بات کہی تھی یا کی, کسی عدالت میں ثابت. اگر تمہارے پاس اتنا ثبوت موجود ہے کہ اس کو عدالت میں ثابت کر سکو, تب تو وہ زبان سے نکالو اور قلم سے نکالو. لیکن اگر اس کا ثبوت تمہارے پاس ایسا نہیں ہے جو عدالت میں ثابت کر سکو, تو پھر وہ بات کبھی زبان سے قلم سے مت نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو خود بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات کہی کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور اس نے دعویٰ کر دیا آپ کے اوپر اور آپ کو عدالت میں طلب کر لیا اور آپ سے مانگا گیا کہ ثبوت آپ اس بات کا, آپ کے پاس ہے نہیں ثبوت, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم پکڑے جاؤ, یعنی دنیا میں پکڑے جاؤ. اور اگر بالکل دنیا کے اندر نہ پکڑے گئے تو ایک عدالت کو آنے والی ہے حالت, ہر حالت میں آنے والی ہے, احکم الحاکمین کی عدالت جس میں سب کو پیش ہونا ہے, وہاں ہر چیز ریکارڈ ہے, تم نے جو کچھ کہا وہ سب ریکارڈ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, لہذا وہاں تو جواب دہی کرنی ہو کہ جو کچھ کہا تھا اس کا ثبوت تمہارے پاس تھا یا نہیں. تو یہ عجیب بات اظہار کر رہا ہے کہ جو بات زبان سے نکالو
یا جو قلم سے نکالو اس کے بارے میں سمجھ لو, سوچ لو کہ اس کا ثبوت میرے پاس ہے یا نہیں ہے. ایسا ثبوت جو عدالت میں پیش کر سکتے. یہ بات اس کا ارشاد فرمائی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمائے. اور ساری زندگی ان کو اس پر کاربند دیکھا کہ کبھی کوئی فقرہ کوئی لفظ ایسا جس پر وہ ثابت نہ کر سکیں مجھے یاد نہیں, کبھی بولا ہو یا کبھی لکھا ہو. ایک ایک اپنے لفظ کے اوپر خود ہی تنقید فرما, خود ہی اندر سے یعنی سوچتے تھے کہ یہ بات میں نے صحیح کہی یا غلط. ایک مرتبہ بیمار تھے تو منہ سے نکلا یا اللہ رحم فرما, یا اللہ رحم فرما. حالانکہ اس میں کوئی خیر واقع بات تو نہیں تھی, دعا ہے اللہ تعالیٰ سے رحم کرنے کی, لیکن مان خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, اس میں کہیں یہ شکوہ نہ پنہا نہ ہو کہ گویا اب تک رحم نہیں ہو رہا. یہ میں نے کیا کہہ دیا, کہیں اس میں یہ شکوہ نہ ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو فوراً جو میں نے کیا کہا, پھر دعا فرمائی کہ اللہ یہ تکلیف کی جو نعمت ہے اس کو راحت کی نعمت سے بدل دے. یعنی ہے تو تکلیف بھی ایک نعمت, لیکن ہم کمزور ہیں, اس نعمت کی نعمت ہونے کا احساس نہیں, لہذا ہماری کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دیں. یہ جس شخص کے دل میں کانٹا لگ جاتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا لکھ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, تو پھر وہ اس کو ہر مرحلے پر وہ کانٹا اس کو توڑتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. میں نے اپنے شیخ حضرت عارف کی رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور سے سنا کہ حضرت حکیم المضمون تھانوی رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے درجہ بلند فرما, ایک مرتبہ باغ فرما رہے تھے اور حضرت کا جو باغ ہوتا تھا وہ واقعی الہامی ہوتا تھا, یعنی ایسے ایسے مضامین اس میں آتے تھے, اب بھی جو آدمی پڑھے تو اس کو اس کا احساس ہوگا کہ ایسے ایسے مضامین آتے تھے کہ جو کتابوں میں نہیں ملتے. اور خود حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات عین واز کے دوران کوئی بات کل پر واضح ہو جاتی ہے جو پہلے کبھی سوچی بھی نہیں. تو ایسی کوئی بات حضرت کے واز کے دوران کل پر واضح ہوئی اور بیان فرمانے لگے تو بیان فرمانے سے پہلے ایک بات ایسے کہی تاکہ لوگ ذرا قدر کریں اس کی اور اس کو توجہ سے سنیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایسی بات آپ سے کہنے والا ہوں, اب ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جو آپ مجھے سے سنیے گا کہیں اور سننی ہوگی, مجھے سے سنیے گا کہیں اور سنی نہیں ہوگی, ایسی بات میں کہنے والا ہوں. اس طرح کا کوئی جملہ ارشاد فرمایا کہ کہہ تو دیا وہاں کے دوران مجمع بیٹھا ہوا ہے, سب فورا ایک منٹ کے لیے توقف فرمایا اور فرمایا تو یہ میں نے کیا کہہ دیا. ہاں یہ بھی کہا شروع میں کہ میں تحذیر سے نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں, تحذیر سے نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ اب ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی اور کہیں اور نہیں سنی ہوگی, تحذیر سے نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں. پھر ایک دم سے رک کر فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو تعلی ہو گئی, یہ تو اپنی بڑائی بیان کرنا ہو گیا کہ میں نے ایسی بات کی اور میں نے تحدیث نعمت کا لفظ جو ہے استعمال کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں یہ بات تحدیث نعمت کو کہہ رہا ہوں، یہ تو تعلی ہو گئے، میں اللہ تعالیٰ سے اس پر استفسار کرتا ہوں، بھرے مجمع میں یہ بات ہو گئی، منہ سے نکلی بات لیکن اندر کانٹا لگا ہوا ہے، وہ کانٹا بتا رہا ہے کہ یہ بات حدود سے متجاوز ہو گئی ہے اور اس کی فوراً تلافی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں تو پھر یہ کانٹا لگ جاتا ہے کہ میرے زبان سے کوئی بات واقعے کے خلاف تو نہیں نکل رہی، یہ کانٹا پر لگ جاتا ہے۔ اور جب یہ کانٹا نہیں ہوتا تو اللہ بچائے زبان بے قابو ہے، جو جی میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی فکر نہیں، تو اس کا انجام حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کو جھوٹ کی عادت ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جھوٹ کی عادت ہو اور اس میں یہ سب باتیں داخل ہیں، جھوٹ کی عادت ہو، بے تحقیق باتیں کہہ دینا اور پرواہ نہ کرنا، یہ ساری باتیں جس کی عادت ہو اللہ بچائے، تو اس کا ایک عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رات میں رسا عجیب واقعہ ہوا، یعنی خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو آدمی آئے اور مجھے کہیں لے چلے، اور حقیقت میں وہ دو فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ وہ فرشتے آئے اور انہوں نے مختلف مناظر دکھائے، مناظر دکھائے اس عذاب کے جو عالم برزخ میں مختلف لوگوں پر ہو رہا تھا۔ عالم برزخ کہتے ہیں اس عالم کو کہ جو مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں پہنچتا ہے تو قبر سے لے کر آخرت تک کا جو عالم ہے، یہ قیامت آنے تک، حشر نشر تک، وہ برزخ کا عالم ہے۔ اور اس برزخ کے عالم میں بھی جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راحتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ بچائے بدکار ہوتے ہیں ان کو بدکاری کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اگرچہ اصل عذاب تو آخر میں شروع ہوگا لیکن اس کے کچھ نمونے قبر کے اندر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ قبر کا عذاب، قبر کے عذاب کے جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ کا، تو اس کے کچھ نظارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے مختلف لوگوں سے، سود خور کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ دکھایا گیا کہ خون کا سمندر ہے، اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی کنارے پر ہے، وہ خون کے سمندر سے باہر آنا چاہتا ہے کہ یہ پتھر مارتا ہے اور پتھر سے اللہ بچائے پھر لوٹ جاتا ہے خون کے سمندر میں۔ اللہ بچائے زناکاروں کا دکھایا گیا کہ وہ تنور ہے اور تنور کے اندر ننگے ہیں لوگ اور اس میں آگ جل رہی ہے، اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ آگ کے تنور سے، تو پھر ان کو دوبارہ اسی تنور کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، تو یہ اس شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ دکھایا گیا کہ جو قرآن کا علم اللہ نے اس کو عطا فرمایا، حافظ ہے قرآن یا قرآن کا عالم ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ قرآن سے سو جاتا ہے، یعنی پڑھتا نہیں ہے اور رات گزر جاتی ہے اور نمازیں پڑھا کرتا ہے، اور اسی حالت میں قرآن کے قریب سے بے پرواہی برتتا ہے، اس کا یہ عذاب ہے۔ جھوٹے کا عذاب یہ بتایا جو ابھی ہم نے پڑھا کہ دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ بیٹھا ہے, اور جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کے ہاتھ میں زنبور ہے. زنبور کی بھی تشریح حضرت نے کر دی کہ ایک ایسا آلہ جو چمٹے کی طرح ہوتا ہے, اس کے سرے پر کٹوے ہوتے ہیں, ایسے مڑمڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں اس طرح وہ زنبور ڈال کر اس کا ہونٹ یہ باچھیں کھینچتا ہے, اتنا کھینچتا ہے کہ یہ ہونٹ جا کر گدی سے مل جائے اور پھر چھوڑ دیتا ہے, اور پھر وہ جا کر ہونٹ اپنی جگہ چلا جاتا ہے, وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے. پھر دوبارہ اس کے اندر وہ آنکڑا ڈال کر کھینچتا ہے اور اس کے پورا نقصان چر جاتا ہے, گدی تک پہنچ جاتا ہے. تو حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو وہ جو فرشتے ساتھ تھے جبریل علیہ السلام, انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ کہا رہا ہے, جھوٹا, اس کے ساتھ قیامت تک یہ لیول ہوتا رہے گا. جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک عالم درخت میں اس کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہے گا, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اس سے بڑا عذاب ہے یہ جھوٹ. اور جیسا میں نے کیا کہ جو باقاعدہ ارادہ کر کے جھوٹ بولا جائے وہ تو ہے ہی اس میں داخل, لیکن بے تحقیق باتیں کر دینا, مبالغے کرنا, ایسے مبالغے کے جن کا جو حقیقت کے خلاف ہو, واقعے کے خلاف ہو, وہ بھی کس کے اندر داخل ہے. اور یہ ساری مصیبت آتی ہے در حقیقت غفلت سے, غفلت سے, جو پروا نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, میری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی, اس عدالت کے اندر جواب دہی کرنی ہوگی. ایک لفظ زبان سے نکالنے کے وقت میں اگر آپ ذرا یہ سوچیں کہ مجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے یا جنت کی طرف لے جا رہا ہے, یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اس قلب سے بھی حفاظت ہوگی, قلب کے اور جھوٹ کے جو مختلف عنوان ہیں ان سے بھی نجات ملے گی. آدمی کے دل میں کانٹا لگ جائے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, میری بات ہر ہر بات اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ فکر اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے, یہ سب سے بڑی جڑ ہے گناہوں کی غفلت. اس کو بار بار کہتا رہتا ہوں, غفلت, غفلت اس بات کی کہ بے پردہ زندگی گزر رہی ہے, احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. یہ غفلت ہے بری بلا, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا. اور اس کا راستہ یہی ہے کہ صبح شام اپنے خیالات کی جو رو ہے اس کے اوپر قابو پائے. کسی وقت یہ عرض کیا تھا کہ ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے, خیالات سے کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا, فضول خیالات جن سے نہ کوئی دنیا کو فائدہ نہ آخرت کو فائدہ. ارے سوچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو سوچو, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سوچو, اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کو سوچو, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے منازل کو سوچو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات جنت کے اندر مقدر ہیں ان کو سوچو, جہنم کے اندر جو عذاب آنے والے ہیں ان کو سوچو, اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رابطہ, ایک تعلق قائم کرنے کی فکر کرو کہ جن صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے یا دل سے جاری رہے. اس کی اگر کوشش اور محنت اور اس کی مشق کی جائے گی تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ غفلت دور ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں سمائے گی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور انشاءاللہ ان گناہوں سے حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين ابن فضلك انا برحمتك امر تمام براحتك ومعاف فرما. اللهم اجعل اعمال الاخلاق في اصلاح فرما. يا الله ہماری سیمانہ میں اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے قول کی عمل کی اللہ نیتوں کی ہر چیز کی اصلاح فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جو کچھ ہم یا اللہ ہم سیکھتے اور پڑھتے ہیں اپنے رحمت سے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما, غفلت سے ہمیں نجات عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ اپنے حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف اسلامی مجالس براہ راست بیان تھی اور دیگر علماء پاکوہین کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حق یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.